जुमा 12 जनवरी के सार्बीन के साथ आदिल शाहजेब का सलाम। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल को जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया है।
देश के 4 सीनियर जजेस अपना व्यू एक्सप्रेस कर रहे हैं पब्लिकली। 70 साल की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी मौका नहीं आया।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है। तहमीना कुरैशी से खबरें सुनिए। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजों ने एक खत और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अथॉरिटी को चैलेंज किया है। तफसील के साथ आसिफ फारूकी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 जज साहिबान ने कहा है कि चीफ जस्टिस अदालती उसूलों के खिलाफ अपनी पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ बेंचों को केसेस तफवीज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अदालती जाब्ता कार की पासदारी नहीं की जाएगी तो मुल्क में जमहूरियत नहीं रहेगी। इन 4 जज साहिबान ने चीफ जस्टिस के नाम एक खत भी लिखा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चंद अदालती अहकाम पर तहफ़ुज़ात का इजहार किया गया है। उन्होंने खत में लिखा है कि उनके पास मीडिया से बात करने के अलावा कोई चारा नहीं था क्योंकि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने उनके तहफ़ुज़ात सुनने से इनकार कर दिया था।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर कानून रविशंकर के साथ फौरी तौर पर मुलाकात की। अदालती जवाबित के मुताबिक जज साहिबान मीडिया से बराह रास्त बात नहीं करते ताकि केसेस में गैर जानबदार रहें। पाकिस्तान के शहर कसूर की 7 साल जैनब के कत्ल को 4 दिन गुजरने के बावजूद कातिल पकड़े नहीं गए हैं। जैनब की वालदा ने पुलिस की तफ्तीश में कोई नतायज सामने न आने पर मायूसी का इजहार किया है। वहीं वालदैन के एतराज़ के बाद कत्ल की तहकीकात के लिए कायम की जाने वाली तहकीकाती टीम के सरबरा को तब्दील करके RPO मुल्तान मोहम्मद इदरीस को टीम का सरबरा मुकर्रर कर दिया गया है। जैनब कत्ल केस की मजीद तफसीलात बता रही हैं BBC की नामा निगार हिना सईद।
कसूर में आज सुबह स्टील चौक पर मुजाहिरीन जमा होना शुरू हुए तो हुकूमत ने शहर में रेंजर्स को अहम मकामात पर तैनात कर दिया। कसूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान ने बताया कि एक सुराग मिला है जिससे लगता है कि जैनब का कातिल कोई सीरियल किलर है। उनका मजीद कहना था कि फोरेंसिक लैब की मदद से CCTV फुटेज में जैनब को ले जाने वाले शख्स के चेहरे को वीडियो एनहेंसमेंट से बड़ा करके हम मुजरिम के बहुत करीब पहुंच गए हैं। दूसरी जानब लाहौर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने जैनब कत्ल केस की तरह के वाकयात को रोकने के लिए दायर करदा दरख्वास्त की समाअत में IG पंजाब आरिफ नवाज खान को अदालत में तलब करते हुए हिदायत दी कि 36 घंटों में मुलजिम को पकड़ें, चाहे उसके लिए पूरी फोर्स लगा दें।
कौमी असम्बली ने विफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबाइली इलाकों में सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार बढ़ाने से मुतालिक बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
विफाकी वज़ीर कानून महमूद बशीर विर्क ने आला अदलिया का दायरा कार फाटा तक बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में पेश किया। इससे पहले उन्होंने कानून और इंसाफ के बारे में कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी ऐवान में पेश की। इस रिपोर्ट में कायमा कमेटी के अरकान की तरफ से इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बजाय पेशावर हाईकोर्ट का दायरा कार फाटा तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने इस बिल की मुखालफत की और कहा कि यह बिल कौमी असम्बली के एजेंडे में शामिल नहीं था तो फिर इसको क्यों ऐवान में पेश किया गया, जिस पर कौमी असम्बली के स्पीकर का कहना था कि यह बिल अरकान की अक्सरियत के मुतालबे पर पेश किया गया है।
वाशिंगटन से इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आलमी एटमी मुआहदे के तहत ईरान को मिलने वाली पाबंदियों में नरमी को बरकरार रख सकते हैं। अमरीकी सदर का फैसला आज मुतवक्के है। ख्याल रहे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एटमी मुआहदे की मुखालफत करते आए हैं और मुआहदा बरकरार रखने के फैसले के बाद उन्हें रिपब्लिकन जमात में से बाज़ अरकान की तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा। इससे कबल सदर ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी का कहना था कि सदर इस मुआहदे से अलग ईरान पर कुछ नई पाबंदियाँ लगाएंगे। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करने का सिलसिला जारी है। तफसीलात के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
बलूचिस्तान के आइंदा के वज़ीर आला के इंतखाब के लिए सूबाई असम्बली का इजलास कल हो रहा है। असम्बली के एक सीनियर अहलकार ने बताया कि वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इजलास कल सुबह 10 बजे शुरू होगा। वज़ारत आला के उहदे के लिए कागजात नामजदगी आज 5 बजे तक जमा होने थे। 5 बजे से कबल जिन 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे उनमें नून लीग और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार कुदूस बिजनजो के अलावा पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के अब्दुर्रहीम ज़ियारतवाल और लियाकत आगा शामिल हैं।
पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट 2017 पर अमल दरामद न करने वाली 284 सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया है। जिन सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन को ख़त्म किया गया है उनमें हिजब मुखालिफ की जमात मुतहदा कौमी मूवमेंट, मुतहदा मजलिस अमल, नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ सियासी जमातें 30 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हैं। یہ پہلی مرتبہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اتنی بڑی تعداد میں سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن کو منسوخ کیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
قاتل ابھی تک پکڑا نہیں گیا، زینب کے والدین نے اس پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل سربین میں شامل ہے، لیکن پہلے آتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف۔ انڈیا کی سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججز نے چیف جسٹس دیپک مشرا کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کیا ہے۔ انہوں نے آج دلی میں غیر معمولی پریس کانفرنس کر کے چیف جسٹس کے کام کاج کے طریقہ کار پر سوال اٹھائے اور کہا کہ اگر عدلیہ غیر جانبدار نہیں رہے گی تو جمہوریت بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ دلی سے سہیل حلیم۔
انڈیا کی عدالتی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، اس لیے ججوں کی پریس کانفرنس کو ایک زلزلے سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ جج روایتاً اپنی الوداعی تقریب میں ہی میڈیا سے بات کرتے ہیں اور عام طور پر سیاست اور صحافیوں دونوں سے ہی دور رہتے ہیں، لیکن چیف جسٹس کے خلاف اس طرح کے الزامات کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ جسٹس جے چیلمیشور:
وی ٹرائی ٹو کلیکٹیولی پرسویڈ دی چیف جسٹس دیٹ سرٹن تھنگز آر ناٹ ان آرڈر۔
ان کا کہنا ہے کہ چاروں ججوں نے چیف جسٹس سے مل کر اور انہیں خط لکھ کر بے ضابطیوں کی طرف توجہ دلائی تھی، لیکن چیف جسٹس نے کوئی کارروائی نہیں کی، اور عدالت عظمیٰ میں جو حالات ہیں ان سے عدلیہ کی شبیہ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ججوں کا بنیادی الزام یہ ہے کہ اہم کیسز کی سماعت کے لیے منمانے انداز میں بینچز تشکیل دی جا رہی ہیں۔ یہ الزامات نئے نہیں ہیں، اور سپریم کورٹ کے سینئر وکیل دشینت دوے نے بھی آج ہی ایک کالم میں تقریباً یہی بات لکھی ہے۔ میڈیا سے بات کرنے والے ججز میں جسٹس چیلمیشور، کیورین جوزف، رنجن گوگوئی اور مدن لوکور شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ عدالت عظمیٰ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے مزید تفصیلات افشا نہیں کر رہے، لیکن انہوں نے وہ خط جاری کیا ہے جو انہوں نے 2 مہینے پہلے چیف جسٹس کو بھیجا تھا۔ جسٹس چیلمیشور کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی سنگین صورتحال ہے، اور اگر عدالت عظمیٰ کی غیر جانبداری کا تحفظ نہیں کیا گیا تو ملک میں جمہوریت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔
اینڈ مائی ڈیئر فرینڈز، وی آر آل 4 آف اس آر کنوینسڈ دیٹ انلیس دس انسٹیٹیوشن از پریزرووڈ اینڈ اٹ مینٹینز اٹس ایکوانیمیٹی۔
ان کا کہنا ہے کہ اگر عدلیہ غیر جانبدار نہیں رہے گی تو جمہوریت بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ بحیثیت جج قوم کے تئیں ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اصل تصویر عوام کے سامنے پیش کر دیں، اور انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ سینئر صحافی ہرتوش بل کا کہنا ہے کہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی اور سنگین صورتحال ہے۔
یہ سٹریٹ چیلنج کر رہا ہے کہ ابھی جو کرنٹ پروسیجرل جو نارمز فالو ہو رہے ہیں چیف جسٹس کے دوارا سے یہ لوگ سہمت نہیں ہیں، اور آبویسلی اس کے امپلیکیشنز کلیئر ہیں کہ کئی امپورٹنٹ کیسز میں ایسے بنچز اسائن ہو رہے ہیں جن سے ان کو لگتا ہے کہ جو پراپر ایڈمنسٹریٹو پروسیجر ہے، جو جسٹس کا پروسیجر ہے، وہ پراپرلی نہیں فنکشن کر رہا ہے۔ کرنٹ فنکشننگ آف جوڈیشری، سپریم کورٹ میں جو بینچز کی اسائنمنٹ ہو رہی ہے، وہ بیسز آف جسٹس ہے، بیسز آف فیتھ ہے ہمارا جوڈیشری میں، اس پہ ڈائریکٹلی یہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ اس سے بڑے کوئی سوال ہو نہیں سکتے ہیں ایک فنکشنل ڈیموکریسی میں، جہاں پہ جوڈیشری ایک فنڈامنٹل یونٹ ہے۔
پریس کانفرنس کے فوراً بعد وزیر اعظم نے وزیر قانون سے صلاح مشورہ کیا، لیکن فی الحال حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ججوں کے اس اقدام پر رائے تقسیم ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ انہیں اس طرح میڈیا کے سامنے یہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ سابق وفاقی وزیر یشونت سنہا کا کہنا ہے کہ ان کے سامنے کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں تھا۔
جو انہوں نے کہا ہے کہ مکھیہ نیایادھیش سے انہوں نے بار بار بات کی، ان پرشنوں کو اٹھایا، اور جب ان کو سنتوش نہیں ہوا تب وہ سارجنک روپ سے اپنی بات کہنے کے لیے وش ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو دیش کے پرتی ان کا جو کرتو ہے اس کا نروہن
کیا سرکار کے کہنے پہ مکھیہ نیادیش چل رہے ہیں۔
ایک منٹ، وہ آپ ہم سے کیوں کہوانا چاہتے ہیں، آپ خود کہیے اس بات کو۔
سپریم کورٹ میں 31 ججوں کی تقرری کی گنجائش ہے، لیکن فی الحال ججوں کی تعداد صرف 25 ہے۔ ججوں کی تقرری کا طریقہ کار بھی متنازع ہے، جس میں خود ججوں کے درمیان اور حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان بھی کافی عرصے سے رسا کشی چل رہی ہے۔ یہ انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے، اور فی الحال یہ کہنا مشکل ہے کہ اس تنازع سے سپریم کورٹ کا کام کاج کس طرح متاثر ہوگا۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
انڈین سپریم کورٹ کے چار سینئر ججز خط لکھ رہے ہیں، پریس کانفرنس پر مجبور ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے بات کی انڈین سپریم کورٹ کے سینئر وکیل سلیم انعامدار سے، اور ان سے پوچھا کہ کیا واقعی صورتحال ان کے لیے اتنی ہی ناقابل برداشت ہو گئی تھی کہ جج صاحبان اس طرح سے منظر عام پر آتے۔
سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز ہے، انڈیا کے سینئر موسٹ ججز ہے، مور امپورٹنٹلی اگر وہ کوئی ڈیسیجن لے رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے ہی لیا ہوگا۔
بینچ کی تشکیل جو ہے یا مقدمات کو کس بینچ کے سامنے لگانا ہے، یہ کام تو چیف جسٹس ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، تو اگر یہ لمبے عرصے سے ٹھیک چل رہا تھا تو اچانک اس میں کیا خرابی پیدا ہو گئی؟
دیکھیے، خرابی کے بجائے جہاں تک وہ کہا گیا ہے کہ ایک کوئی میتھڈ ہونی چاہیے تاکہ جو بھی اسائنمنٹس کیے جا رہے ہیں میٹرز کے سبجیکٹ کے حساب سے یا کوئی پرٹیکولر اور کرائیٹیریا رکھتے ہوئے، لیکن وہ اس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے، کوئی میتھڈ ہونی چاہیے۔ میتھڈ ہونے کی وجہ سے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ بھائی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ کوئی میٹر کسی پرٹیکولر بینچ کے سامنے جاتا ہے۔
اچھا، تو یہ جو جس میتھڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، طور طریقہ یا پروسیجر جو ہوتے ہیں، وہ اس وقت نہیں ہے؟
دیکھیے، جہاں تک اسائنمنٹ کی بات ہے، ایسا کوئی پروسیجر پبلسائز نہیں کیا جاتا۔ اور یہ جو ججز کہہ رہے ہیں، جو چار ججز کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو آرڈینریلی جو سسٹم تھا، یا آج کوئی بہت سینئر ایڈوکیٹس نے بھی کچھ آرٹیکلز لکھے ہیں، دو نیشنل نیوز پیپرز میں بھی جو آئے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک میتھڈ فالو کی جا رہی تھی، بھلے ہی کوئی پبلسائز کر کے کوئی کرائیٹیریا یا میتھڈ پبلک نہیں کی ہوگی، لیکن جو ایک سسٹم چلا آ رہا تھا، اس سسٹم میں کچھ چینجز جو آئے ہیں، اس سے شاید یہ ناخوش ہے۔
اچھا،
اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میتھڈ کو آپ یا تو ری انسٹیٹ کیجیے یا کوئی نئی میتھڈ کیجیے۔
اچھا، یہ جو جن چینجز کی آپ نے بات کی، تو کیا کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو ان جج صاحبان کے اس طرز عمل کو جواز مہیا کریں؟
ایسے کچھ واقعات انڈیویجول کچھ سینئر ایڈوکیٹس نے مینشن کیے ہیں، لیکن ججز نے ایسے کوئی واقعات پرٹیکولرلی مینشن نہیں کیے ہیں۔ کچھ حد تک کچھ جرنلسٹ وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں ججز کے رسپانس میں کہ بھائی وہ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی ایک واقعات سے، میرے خیال سے وہ کوئی ایک انسیڈنٹ کے بیسس پہ یہ نہیں ہوا ہے، یہ کافی لمبے سمے سے چلتے آ رہے انسیڈنسز ہے جس کے وجہ سے آج کی سچویشن ہوئی ہے۔ اور دوسری بات، یہ روسٹر اسائن کرنے کی یا یہ میٹرز کو مارک کرنے کا صرف ایک مدعا ہے، کانفرنس میں تو دوسرے بھی مدعے ڈسکس کیے گئے ہیں، بٹ میرے خیال سے لوگ زیادہ فوکس اس ایسپیکٹ پہ کر رہے ہیں۔
تو جج صاحبان جو کہہ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال جمہوریت کے لیے خطرہ بن رہی ہے،
میں اپنا سبجیکٹو اوپینین اس پہ دینا پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اب وہ ججز نے خود وہ اگر ورڈ یوز کیے ہیں تو ان کے حساب سے انہیں کچھ ایسی چیزیں دکھی ہوں گی، یا شاید جیسے انہوں نے کہا کہ ہم کچھ چیزیں پبلسائز نہیں کر رہے ہیں آج یا ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن ہمیں جانکاری ہے کہ آگے چل کے یہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ باقی کچھ ہونا ہو، اگر دیش کے چار سینئر ججز اپنا ویو ایکسپریس کر رہے ہیں پبلکلی، جو آج تک نہیں ہوا ہے، اٹس انپریسیڈنٹڈ، ہماری 70 سال کی ہسٹری میں آج تک ایسا کبھی موقع نہیں آیا، اس بات کا سگنیفیکنس تو ہے ہی۔
اچھا، آپ کے خیال میں صورتحال کا حل کیا ہونا چاہیے جس سے سپریم کورٹ کا کسی بھی جانبداری، سیاست اور مفاد سے بالا تر ہو کر سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور اس کی ساکھ بھی متاثر نہ ہو؟
ججز کا جیسے سلیکشن ہو رہا ہے، وہ ایک مدعا ہوتا ہے جس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے پچھلے 2 سال میں۔ اس کے علاوہ جو بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے کہ بھائی کس طریقے سے کسی کے طرف میٹر مارک ہو رہے ہیں، کسی پرٹیکولر بینچ میں ہو رہے ہیں، اگر لوگوں کو پتا چلے کہ کس وجہ سے ہو رہے تو اپنے آپ ہی ایک حد تک ٹرانسپیرنسی آ جائے گی، جس کے چلتے لوگوں کو ایٹ لیسٹ پتا چلے گا کہ بھائی اگر کچھ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے، لاجک کیا ہے۔
یہ تھے انڈین سپریم کورٹ کے سینئر وکیل سلیم انعامدار۔ اب ذکر پاکستان کا۔ صوبہ پنجاب کے شہر قصور کی 7 سالہ زینب کے قتل کو 4 دن گزرنے کے باوجود قاتل ابھی تک پکڑے نہیں جا سکے۔ زینب کی والدہ نے پولیس کی تفتیش میں کوئی نتائج سامنے نہ آنے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ وہیں حکومتی ارکان دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ قاتل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ حنا سعید۔
زینب کے قتل کے چوتھے روز بھی والدین انصاف کے منتظر ہیں۔ زینب کے والد کی جانب سے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ پر اعتراض کے بعد ان کی جگہ ملتان پولیس کے سربراہ محمد ادریس کو جے آئی ٹی کا ہیڈ مقرر کر دیا گیا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے زینب کے والد نے کہا کہ پولیس اب بھی اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہی۔
ہمارے اوپر تو قیامت گزر گئی ہے، ہم کیا بتائیں، پولیس مخلص ہوتی جب اس کی ویڈیو سی سی ٹی وی کیمرہ اگلے دن پتہ چل گیا بچی گیا سارا، تو وہ چاہتی اگر تو ٹریس کر کے پکڑا جا سکتا تھا۔
زینب کی والدہ نے بھی پولیس تفتیش پر عدم اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تفتیش کا کیا کہوں، اب تک تو قاتل گرفتار بھی نہیں ہوا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ حالات سے ڈرتی تھیں، اسی لیے زینب کو اکثر سمجھاتی تھیں کہ بیٹا انجان لوگ بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، پھر بچے کچھ نہیں کر پاتے، بس ماما ماما چلاتے رہ جاتے ہیں۔ اگر قصور شہر کی سیکیورٹی صورتحال کی بات کریں تو عوام کا غم و غصہ تھمنے میں نہیں آ رہا۔ زینب کے قتل کے چوتھے روز بھی شہر میں مظاہرین نے سڑکوں پر خاردار تاریں بچھا کر راستے روکنے کی کوشش کی۔ سٹیل چوک پر مظاہرین نے انسانی زنجیر بنا کر راستہ روکا تو حکومت نے امن برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور رینجرز کو تعینات کر دیا۔ پنجاب پولیس کے مطابق ضلع قصور میں زینب کے قتل سے پہلے ایک سال میں بچیوں کے ساتھ زیادتی کے 10 واقعات ہوئے، جن میں سے 5 میں بچیوں کو قتل بھی کر دیا گیا۔ ان میں سے 6 واقعات کے ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن 4 میں ملزمان کی شناخت معلوم نہیں ہو سکی۔ آج صبح پنجاب کے وزراء کا ایک وفد قصور پہنچا اور صحافیوں کے پے در پے سوالات پر ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد خان نے بتایا کہ زینب کے قاتل کا کچھ سراغ ملا ہے۔
یہ پچھلے واقعات میں کچھ فرینزک کی ایویڈنس بھی اس کو ڈیٹرمن کرتی ہے، کچھ موڈس آپرینڈائی طریقہ واردات بھی ڈیٹرمن کرتا ہے کہ بہت سارے مقدمات میں اس ایک سیریل یونٹک کلر کی فیکٹ اسٹیبلش ہوتی ہے ایویڈنس کی بنیاد پر کہ یہ ایک سیریل یونٹک کلر ہے۔ لیکن اب یہ جو کلو ہمیں ملا ہے، یہ کلو سسپیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن میں ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں، اور اس کلو کی بنیاد پر ہماری فرینزک سائنس لیب کے اندر آپ کو پتہ ہے جو ورلڈز بیسٹ اڈاپٹیڈ پریکٹسز ہیں، ان کے تحت اس فوٹو کو میگنیفائی کر کے ہم سسپیکٹ کے نزدیک پہنچ گئے ہیں۔
دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس منصور علی شاہ نے زینب کے قاتل کو گرفتار کرنے کے لیے پنجاب پولیس کے سربراہ کو 36 گھنٹے کی مہلت دی ہے اور کہا ہے کہ انہیں ہر حال میں نتیجہ چاہیے، چاہے اس کے لیے انہیں پورے صوبے کی پولیس قصور میں ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ فی الوقت قصور میں حالات معمول کی طرف لوٹتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر ملزمان جلد نہ پکڑے گئے تو کشیدگی پھر بڑھنے کے امکان ہیں۔ حنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
قومی اسمبلی کے اجلاس میں اراکین پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ زینب کے قتل جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ اراکین اسمبلی کا کہنا تھا کہ بچوں کے جنسی تشدد کے واقعات میں ملوث افراد کو عبرتناک سزا دیتے ہوئے انہیں سرعام پھانسیاں دی جائیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایوان کی معمول کی کارروائی معطل کرتے ہوئے قصور میں 8 سالہ زینب کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی اور پھر اسے قتل کیے جانے والے واقعے پر بحث کروائی گئی۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سعید خورشید شاہ نے کہا کہ زینب کا معاملہ قصور میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی وہاں پر 11 واقعات رونما ہو چکے ہیں، لیکن صوبائی حکومت نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا اور نہ ہی ان واقعات میں ملوث افراد کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 سال کے دوران پنجاب میں 720 ایسے جرائم ہوئے ہیں جس پر کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ قائد حزب اختلاف کا کہنا تھا کہ قصور والے واقعے نے پورے ملک اور اداروں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس سے پہلے ہونے والے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ سعید خورشید شاہ نے حکمراں جماعت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے تو حزب مخالف کی جماعتوں سے رابطے کرتی ہے، لیکن ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون سازی کرنے کے حوالے سے کوئی رابطہ نہیں کیا جاتا۔ حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی رکن اسمبلی ڈاکٹر شیریں مزاری نے صوبائی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پولیس کو اتنا سیاسی بنا دیا ہے کہ اس انسانیت سوز واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات نہیں کیے گئے جو حالات کا تقاضا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں پر جنسی تشدد کرنے والے افراد کے لیے عمر قید کی سزا بہت کم ہے، اس لیے اس سزا کو بڑھانے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ شیریں مزاری کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اگر حکومت نے قانون سازی کی تو ان کی جماعت بھی حزب مخالف کی دیگر جماعتوں کی طرح حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی۔ حکمراں اتحاد میں شامل جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی رکن اسمبلی نعیمہ کشور نے کہا کہ اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں اور یہ واقعہ پوری قوم کے منہ پر تماچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور، ڈیرہ اسماعیل خان اور ایبٹ آباد میں خواتین کے ساتھ ہونے والے مظالم میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ وزیر مملکت محسن شاہ نواز رانجا نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے زینب جیسے واقعات کو ایک معاشرتی برائی قرار دیا جس کا تدارک ناگزیر ہے۔ محسن شاہ نواز رانجا نے کہا کہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے توجہ نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہمارے معاشرے کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ حکومت زینب کے واقعے پر قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد پیش کرنا چاہتی تھی، تاہم جمعے کی نماز کا وقت قریب ہونے کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 15 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب ذکر کرتے ہیں امریکہ ایران تعلقات کا۔ امریکی حکام کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف اہم پابندیوں میں نرمی کا سلسلہ جاری رکھیں گے تاکہ ایران کے ساتھ 2015 میں ہونے والے جوہری معاہدے کو مکمل خاتمے سے بچایا جا سکے۔ تاہم خدشہ یہ ہے کہ ایران میں کچھ انفرادی شخصیات اور کاروبار نئی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے صدر ٹرمپ ایران کے خلاف اہم پابندیوں میں نرمی کا سلسلہ جاری رکھیں گے، تاہم ایران کی کچھ انفرادی شخصیات اور کاروبار پر نئی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس اور یورپین اتحادیوں کے لیے ڈیڈ لائن میں ایک حد مقرر کی ہے تاکہ جوہری معاہدے کو بہتر بنایا جا سکے، ورنہ امریکہ اس معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا۔ اس سے قبل امریکی وزیر خزانہ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا،
I think the president's been very clear that many aspects of the Iran deal
میرے خیال میں صدر بہت واضح ہیں، ایران کے معاہدے کے بہت سے پہلوؤں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے پیمانے پر سرگرمیاں اس معاہدے سے ہٹ کر بھی رونما ہو رہی ہیں، چاہے یہ بیلسٹک میزائل ہو یا دوسرے معاملات ہوں۔ ہم سمجھوتے سے الگ ایران پر کچھ نئی پابندیاں عائد کریں گے۔
دوسری جانب گزشتہ روز برسلز میں ایران کے جوہری پروگرام پر دستخط کرنے والے 4 یورپی ممالک کے نمائندوں نے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام دیا تھا کہ وہ 2015 میں ہونے والے ایران کے جوہری پروگرام کے معاہدے کی پابندی کریں۔ اس موقع پر جرمنی کے وزیر خارجہ سگمر گیبریل کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ یورپ کی سیکیورٹی کے لیے اہم ہے، جبکہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا موگرینی نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام پر ہونے والا سمجھوتا کارگر ہے، جبکہ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل تشکیل دینے اور دیگر سرگرمیوں پر مشرق وسطی میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اس معاملے کو علیحدہ طور پر دیکھا جانا چاہیے۔
بین الاقوامی برادری میں اتحاد لازم ہے۔ معاہدے کا تحفظ کرنے کے لیے جو کام کر رہا ہے، جس کے باعث دنیا محفوظ ہے اور جس سے خطے میں ممکنہ جوہری ہتھیاروں کی دوڑ رکی ہوئی ہے، ہمیں توقع ہے کہ تمام فریق اس سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد جاری رکھیں گے۔
فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ جوہری معاہدے کے تمام فریقین کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے۔ برطانوی وزیر خارجہ بوریس جانسن نے امریکہ کو چیلنج کیا کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے موجودہ معاہدے سے بہتر متبادل لا کر دکھائے۔
میرا خیال نہیں کہ کسی نے اس معاہدے کا متبادل دیا ہو جس سے ایران کو مزید جوہری اہلیت کے حصول سے روکا جا سکے۔ میرا خیال نہیں کہ کوئی بہتر سوچ کے ساتھ آگے آیا ہو، اور یہ ان پر لازم ہے جو اس معاہدے کے مخالف ہیں کہ وہ بہتر حل لے کر آئیں جو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا۔
ایران کا موقف ہے کہ ان کا جوہری پروگرام محض پرامن نوعیت کا ہے، تاہم انہوں نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ تباہ کن پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ امریکی قانون کے تحت صدر کو ہر 90 روز بعد ملکی کانگریس کو اپنے موقف سے آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس معاہدے کے درست ہونے کو تسلیم کرتے ہیں یا اس سے انکاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال اکتوبر میں کانگریس کے لیے اس بات کی از سر نو تصدیق کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ایران معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تہران معاہدے کی روح کے مطابق نہیں چل رہا۔ اقتصادی پابندیوں نے ایران کے مرکزی بینک کو بین الاقوامی اقتصادی نظام سے الگ کر دیا تھا، اور دوسرے ممالک کی کمپنیوں سے ایران کی تیل خریدنے پر جرمانے لگائے گئے تھے، جس کی وجہ سے ایران کی معیشت تباہ ہو رہی تھی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق عالمی برادری اس حوالے سے تذبذب کا شکار ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی جوہری معاہدے کو آئندہ بھی اسی طرح تسلیم کرتے رہیں گے جیسا کہ امریکہ نے اب تک کیا ہے یا پھر وہ اس معاہدے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے، جیسا کہ وہ کئی بار اشارے بھی دے چکے ہیں۔
یہ تھی نازیہ گلزار۔ بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کل ہوگا۔ اس عہدے کے مضبوط ترین امیدوار میر عبدالقدوس بزنجو کا بی بی سی سے خصوصی انٹرویو سیربین کے اگلے حصے میں سنیے گا۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل میچ کل ڈونیٹن میں کھیلا جائے گا۔ پانچ میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستانی ٹیم کے بیٹنگ کوچ گرانٹ فلاور کا کہنا ہے کہ تیسرے میچ میں پاکستانی ٹیم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ اس سے پہلے باؤنسی وکٹ پر کھلاڑی اچھا نہ کھیل سکے اور پاکستان کی ٹیم ویلنگٹن اور نیلسن میں دونوں میچ ہار گئی۔ ٹیم کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ میں بہتری کی ضرورت ہے۔ واضح رہے پاکستانی ٹیم کے لیے یہ سیریز بچانے کا آخری موقع ہے اور کل کے میچ میں شکست کی صورت میں وہ سیریز سے بھی ہاتھ دھو سکتی ہے۔ پاکستانی ٹیم میں 2 تبدیلیوں کا امکان ہے۔ امام الحق کی جگہ فخر زمان کی واپسی یقینی ہے اور شعیب ملک کی جگہ حارث سہیل کو کھلائے جانے کا امکان ہے۔ انڈیا نے پاکستان کو اجمان میں کھیلے گئے بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کے لیگ میچ میں 7 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ 283 رنز کا ہدف انڈیا نے 35ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ICC U19 کرکٹ ورلڈ کپ کل سے نیوزی لینڈ میں شروع ہو رہا ہے۔ افتتاحی میچ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ کل مزید 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ بنگلہ دیش کا مقابلہ نمیبیا سے ہوگا جبکہ پاپوا نیو گینی کی ٹیم زمبابوے کے مد مقابل ہوگی۔ اسپین کے ٹینس پلیئر ڈیوڈ فیرر آکلینڈ کلاسک کے سیمی فائنل میں ارجنٹینا کے خوان مارٹن ڈیل پوٹرو کے ہاتھوں سٹریٹ سیٹس میں شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ فائنل میں ان کا مقابلہ اسپین کے روبرٹو بوٹیسٹا آگوٹ سے ہے۔ سڈنی انٹرنیشنل میں خواتین مقابلوں کا فائنل جرمنی کی اینجلک کیربر اور آسٹریلیا کی ایشلی بارٹی کے درمیان ہے۔ آج سیمی فائنل میں سابق عالمی نمبر 1 کیربر نے اٹلی کی کیمیلا جارجی کو ہرایا اور ایونٹ میں مسلسل 8ویں میچ اپنے نام کیا۔ برطانوی ٹینس پلیئر ہیدر واٹسن ہاورٹ انٹرنیشنل کے سیمی فائنل میں بیلجیم کی ایلیزے مارٹنز سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئیں۔ ریو اولمپکس میں 400 میٹر کی ریس میں کانسی کا تمغہ جیتنے والی کیلی میسی نے کھیل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبناز۔ سامعین، اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ سب سے زیادہ جو خبر پڑھ رہے ہیں وہ ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان کہ ہمارے ملک میں گھٹیا ممالک سے لوگ کیوں آ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے امیگرنٹس کے بارے میں عامیانہ زبان کے استعمال پر شدید عالمی تنقید کے بارے میں رپورٹ اور تازہ ترین تفصیلات سیربین کے اگلے حصے میں سنیے گا۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔ اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازج ظفر۔
انڈیا میں پہلی بار سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین ججوں نے ایک پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر عدالتی اصولوں کے خلاف اپنی پسند کے مطابق مختلف بینچوں کو کیسز تفویض کرنے کا الزام لگایا ہے۔ پاکستان کے شہر قصور کی 7 سالہ زینب کے قتل کے کیس میں والدین کے اعتراض پر تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ کو تبدیل کر کے آر پی او ملتان محمد ادریس کو ٹیم کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار بڑھانے سے متعلق بل کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ ایران نے تنبیہ کی ہے کہ اگر امریکہ 2015 کے عالمی ایٹمی معاہدے سے دستبردار ہوا تو ایرانی حکومت اس کا سخت جواب دے گی۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں حکام کا کہنا ہے کہ امریکی افواج کی جانب سے کیے جانے والے فضائی حملے میں حکومت کی حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہ کے 12 ارکان ہلاک ہو گئے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں بلوچستان کا، جہاں آئندہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے انتخاب کے لیے 3 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، جن میں نون لیگ کے منحرف اراکین اور قاف لیگ کے متفقہ امیدوار میر عبد القدوس بزنجو کے علاوہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے 2 امیدوار بھی شامل ہیں۔ قدوس بزنجو کا تعلق قاف لیگ سے ہے اور انہیں متحدہ اپوزیشن کی بھی حمایت حاصل ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان کے آئندہ کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب اور حکومت سازی کے لیے سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ اس سلسلے میں اسمبلی میں نمائندگی رکھنے والی جماعتوں کے اجلاسوں اور ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ بلوچستان میں آئندہ کے وزارت اعلیٰ کے لیے جو نام سامنے آ رہے تھے، ان میں سابق وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا نام بھی شامل تھا، لیکن انہوں نے مجلس عبادت المسلمین کے رکن اسمبلی آغا رضا کی جانب سے دیے جانے والے زورانے میں وزارت اعلیٰ کی دوڑ سے دستبرداری کا اعلان کیا۔
کبھی کبھار جی چاہتا ہے کہ مہینہ دو ریسٹ کرنے کو ذمہ داری نہ ہی لیں، بیکاز میں نے اپنے آپ کو چیف منسٹرشپ کا جو ایک ریس تو نہ کہیں اس کو، میں والنٹریلی اس سے پیچھے ہو چکا ہوں۔ میں نے ساتھیوں کو بتا دیا کہ آئی وانٹ ٹو بی دی چیف منسٹر، سو اور نہ میں کیپیبل ہوں اور نہ میری اتنی اندر کیپیسٹی ہے کہ میں اس صوبے کو چلا سکوں۔
اس موقع پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجلس عبادت المسلمین کے رکن کو تحریک عدم اعتماد سے دور رکھنے کے لیے 20 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی، لیکن وہ تحریک عدم اعتماد کی میت سے دستبردار نہیں ہوئے۔
ہمیں مطلب 20 کروڑ روپے کی آفر آغا رضا صاحب کو کی گئی اور 20 کروڑ روپے کو اس نے ٹھوکر مار دیا، مجھے تو فخر محسوس ہو رہا ہے، یقیناً آپ کو بھی فخر محسوس ہو رہا ہے۔
اس بے اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار نہ لانے کے اعلان کے بعد نواز لیگ میں سابق وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری سے منرف اراکین اور قاف لیگ کے اراکین کے درمیان وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے متفقہ امیدوار لانے کی مشاورت کا سلسلہ جاری رہا۔ دونوں جماعتوں کی جانب سے قاف لیگ سے تعلق رکھنے والے رکن قدوس بزنجو کو نئے وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ سینئر تجزیہ نگار سلیم شاہد بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ قدوس بزنجو وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے ایک مضبوط امیدوار تھے۔
جو کہ جنہوں نے مطلب بہت بڑا رول ادا کیا نوٹس موشن لانے میں اور اس کو کامیاب بنانے میں، تو وہ ان کا نام بھی جو ہے نا وہ انڈر کنسیڈریشن تھا اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہی زیادہ مضبوط امیدوار ہیں۔
دوسری جانب گورنر بلوچستان نے آئندہ کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے بلوچستان اسمبلی کا اجلاس 13 جنوری کو طلب کیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جس طرح آپ نے رپورٹ میں سنا کہ بلوچستان کے آئندہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے صوبائی اسمبلی کا اجلاس کل ہوگا، اور سیاسی مبصرین کے مطابق دوسرے امیدواروں کے مقابلے میں میر عبد القدوس بزنجو کی کامیابی کے امکانات واضح ہیں۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے میر عبد القدوس بزنجو سے بات کی اور ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کا تعلق مسلم لیگ کاف سے ہے جن کی صرف اسمبلی میں 5 سیٹیں ہیں، تو ایسے میں 65 رکنی ایوان میں اکثریت برقرار رکھنا آپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟
میرے خیال میں کوئی چیلنج خاص ایسا نہیں ہوگا، پارٹی ہم یہاں پہ وہ نہیں ہے، ایز اے ہم سارے گروپ کی شکل میں نکلے ہیں، پارٹی کو بالا تر ہو کے ہم نے بلوچستان کی مفادات پہ کام کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے مشکلات نہیں ہوں گے، جس طرح خوش اسلوبی سے یہ سارے چیزیں ہو گیا، تحریک عدم اعتماد جو ہم لوگوں نے سب نے مل کے میرا ساتھ دیا، اور جب نامینیشن پہ آیا تو سارے پارٹیاں مل کے انہوں نے میرا نام چوز کر لیا۔ میرے لیے یہ ذمہ داری بہت بڑی آ گئی کہ اتنے تعداد میں دوستوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور اللہ کرے میں وہ توقعات پہ اتروں اور بلوچستان کے مسائل حل کرنے میں کردار ادا کر دوں۔
بلوچستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس تناظر میں اگر بات کی جائے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سیاستدان کی حیثیت ہاتھی کے دکھانے والے دانتوں سے زیادہ نہیں ہے اور اصل اختیار جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کے پاس ہے، تو یہ اس چیلنج کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
نہیں، یہاں پہ یہ صرف باتیں ہیں کہ سیکیورٹی ایجنسی کے پاس ہے یا دوسروں کے پاس ہے، چیزیں اپنے پاس ہیں، وہ بھی پاکستان کے لوگ۔ تبھی انہوں نے نہیں کہا کہ صوبے کو نہیں بناؤ، انہوں نے کب کہا کہ اپنے حقوق کی بات نہیں کرو؟ وہ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ بھی چیزیں خراب ہو، یہ ہمارے اوپر ہے کہ اگر ہم ڈلیور نہیں کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سیکورٹی ایجنسی ہے، سیکورٹی ایجنسی یا دوسروں کا نام دے کے ہم خود صحیح ہو جائیں، ہم علاقوں کو بہتر کریں، ترقی دیں، میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں کہ کوئی آپ کو اب کے درمیان میں آتا ہے.
اچھا, بلوچستان کے تناظر میں جبری گمشدگیاں, لاشوں کا ملنا, سیاسی کارکنوں کی سیکیورٹی اداروں کے خلاف شکایات, یہ کافی اہم کہیں جاتی ہیں یہ باتیں, اس کے ازالے کے لیے آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟
جس طرح ہمارا پہلا پروسیجر تھا کہ ہم جتنے ہمارے بھائی ہم سے چور کی گئے پہاڑوں پہ گئے, اسی پروسیجر کو آگے بڑھا کے ان کو واپسی کا ہم کہتے ہیں کہ واپس آ جائیں. ان شاء اللہ اب چیزیں 18ویں ترمیم کے بعد بہت چیزیں بہتر بھی ہو گئے ہیں. اب ہم بلوچستان کی ترقی کے لیے اگر کردار ادا کریں, میرے خیال میں ہم کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ہم ان شاء اللہ بہتر طریقے سے آگے چلیں گے. ہم ابھی بھی ان کو کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اسی ہمارے ساتھ چلیں اور وہ بلوچستان کی ترقی میں ہمارے ساتھ کردار ادا کریں.
بلوچستان میں امن و امان کی آپ نے بات کی, تو ثناء اللہ زہری صاحب اس سے پہلے مالک صاحب چیف منسٹر تھے, تو انہوں نے اگر 4-4.5 سال میں یہ کام وہ اگر نہیں کر سکے تو آپ کے پاس تو وقت بھی کافی کم ہے. آپ نے خود بھی یہ کہا کہ وقت آپ کے پاس کافی کم ہے, تو اس میں یہ سب کچھ آپ کیسے حاصل کریں گے؟
دیکھیں, اس میں سیکورٹی ایجنسی آپ جس کہتے ہیں نا, ان کی تعاون سے الحمدللہ جب آپ 2013 کو دیکھیں اور 2018 ہیں تو الحمدللہ دیکھیں بہت چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اب 80% آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ امن امان بحال ہو گئے ہیں, تو بہت چیزیں بہتر ہو گئے ہیں اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں جا رہے ہیں.
یہ تھے بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کے مضبوط ترین امیدوار میر عبدالقدوس بزنجو, جن سے ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی. اطلاعات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غصے میں تارکین وطن کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں, جس کے بعد اقوام متحدہ کے ترجمان نے صدر ٹرمپ کی مذمت کرتے ہوئے ان کے الفاظ کو حیران کن, شرمناک اور نسل پرستانہ قرار دیا ہے. باقی تفصیل کے ساتھ حسین عسکری.
امریکی صدر نے تارکین وطن کے لیے قانون سازی کے مذاکرات کے دوران کانگریس کے ارکان سے استفسار کیا کہ ہمارے ملک میں ان گھٹیا ممالک سے لوگ کیوں آ رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ہیٹی, السلواڈور اور افریقی ممالک کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. وائٹ ہاؤس کی جانب سے صدر ٹرمپ کے اس بیان کی تردید بھی سامنے نہیں آئی ہے, اور ایک بیان میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ صرف امریکہ کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. خیال رہے کہ گزشتہ ایک برس میں امریکی انتظامیہ نے ملک میں آنے والے تارکین وطن کی تعداد کم کرنے اور پہلے سے ملک میں موجود تارکین وطن کے حقوق محدود کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے ہیں. تارکین وطن کے بارے میں معاہدے پر بات چیت کے لیے جمعرات کو ڈیموکریٹک اور ریپبلکن ارکان کانگریس نے اب تک مشترکہ اور متفقہ مسودہ قانون کے ساتھ صدر ٹرمپ کے دفتر میں ان سے ملاقات کی تھی, جس کے دوران صدر ٹرمپ نے یہ متنازع بیان دیا. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کا ارکان کانگریس سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امریکہ کو ناروے جیسے ممالک سے تارکین وطن لینے چاہیے. اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں ہیٹی سے مزید افراد کی کیوں ضرورت ہے, انہیں باہر نکالو. ادھر وائٹ ہاؤس کے ترجمان راج شاہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ واشنگٹن میں کچھ سیاستدان دوسرے ممالک کے مفادات کے لیے لڑتے ہیں, جبکہ صدر ٹرمپ ہمیشہ امریکی لوگوں کے لیے لڑیں گے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ترجمان روبرٹ کولوائل نے کہا ہے کہ اگر یہ حیران کن اور شرمناک بیان امریکی صدر کی جانب سے دیا گیا ہے تو معاف کیجیے گا, یہ سراسر نسل پرستی ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ سن رہے تھے حسین عسکری سے. اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے نیو یارک سے ہمارے ساتھ براہ راست اس وقت موجود ہیں صحافی سلیم رضوی. سلیم, سربین میں خوش آمدید. یہ بتائیے گا کہ صدر ٹرمپ نے امیگرنٹس کے بارے میں خاصی عامیانہ زبان استعمال کی ہے, تو امریکہ میں اس پر کس قسم کا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟
جی, امریکہ میں اس وقت تو جب سے 16-17 گھنٹے پہلے انہوں نے یہ مبینہ طور پہ یہ بیانات دیے ہیں, تب سے اسی کی چرچا ہو رہی ہے اور لعنت ملامت ہو رہی ہے صدر ٹرمپ کی. میڈیا پر بھی یہی چرچا ہے, لیکن ابھی کچھ دیر پہلے صدر ٹرمپ نے ٹویٹ میں کہا ہے, ٹویٹ کیا ہے, اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایسے بیانات نہیں دیے اور یہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. وہیں پر ایک سینیٹر ڈک ڈربن ہے جو ڈیموکریٹ ہیں, وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے جس میں انہوں نے یہ بیان دیے تھے. تو ان کا یہ کہنا ہے, انہوں نے بھائی تھوڑی دیر پہلے میڈیا سے بات کی, ان کا کہنا ہے کہ بھائی یہ جو نازیبہ کلمات تھے صدر ٹرمپ نے کہے اور کئی مرتبہ کہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نہایت ہی شرمناک ہے. انہوں نے بھی بہت مذمت کی اس کی, تو اب یہ ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں دونوں. اور صدر ٹرمپ نے یہ بھی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہیشین جو ہیں, ہیٹی کے لوگ, وہ ان کے خاصے دوست ہیں بہت سے, اور انہوں نے کبھی ان کے لیے کوئی ایسی توہین آمیز باتیں نہیں کہیں. تو یہ صدر ٹرمپ کا موقف ہے, اور اب یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی حقائق کیا تھے. لیکن ڈیک ڈربن جو ہیں ڈیموکریٹ, انہوں نے ایک ریپبلکن سینیٹر کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ اس میٹنگ میں موجود تھے, تو انہوں نے اس ان بیانات پہ اعتراض جتایا.
اوکے سلیم, یہ بتائیے کہ جب ریپبلکن اور ڈیموکریٹ اراکین کانگریس ایک مشترکہ اور متفقہ حل پیش کر رہے ہیں امیگرنٹس کے مسئلے کا, تو صدر ٹرمپ کو اس کو قبول کرنے میں کیا ہچکچاہٹ ہے؟
دیکھیں, وہ یہ مسئلہ اس میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو یہاں پر قریب 8 لاکھ کے قریب ہیں, جن میں زیادہ تر نوجوان ہیں, ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی انہیں غیر قانونی طور پہ ان کے والدین یہاں لائے تھے امریکہ میں, اور ان کے پاس ابھی بھی لیگل سٹیٹس نہیں ہے, مطلب وہ یہاں پر قانونی طور پر نہیں رہ رہے ہیں. تو ان کے لیے ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ بھائی کچھ ایسی تجویز وہ دیتے ہیں کہ ان کو بھی لیگل سٹیٹس مل جائے یہاں رہنے اور کام کرنے کا. اس پر اسی جو مسئلے پر جو ہے صدر ٹرمپ کہتے ہیں نہیں, ان کے ساتھ ذرا سختی سے پیش آنا چاہیے, اور ڈیموکریٹس کہتے ہیں نہیں, ان کو ایک طرح سے سٹیزن شپ بھی دے دی جانی چاہیے. تو یہی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جس پہ کہ یہاں پر سٹیل میٹ, مطلب رکاوٹ سب سے بڑی ہے.
اچھا سلیم, یہ بتائیے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے تو وہ تردید کر رہے ہیں, دوسری جانب جو اس میٹنگ میں باقی سارے لوگ موجود تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, صدر ٹرمپ نے اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں, تو امریکن میڈیا جو ہے اوور آل وہ کیا کہہ رہا ہے اس وقت؟
دیکھیے, امریکن میڈیا تو خاصا, اگر ٹی وی چینلز آپ کھولیں تو سوائے فاکس نیوز کے, جو کہ ریپبلکن پارٹی کی زبان بولنے کے لیے خاصا مشہور ہے, باقی سب چینلز جو ہیں وہ بڑی مذمت کر رہے ہیں. وہاں پر لگاتار اسی پر بحث ہو رہی ہے قریب 13-14-15 گھنٹے سے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک نہایت ہی شرمناک بات ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ریپبلکن پارٹی کے جو سینٹ اور کانگریس کے ایوان نمائندگان میں جو رہنما ہیں وہ اس پر کیوں نہیں ابھی تک بول رہے ہیں. تو اس پہ بھی خاصی تشویش اظہار کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس سے امریکہ کو نقصان ہوگا, اور یہ بھی لوگ نوٹ کر رہے ہیں کہ افریقن ممالک کے بارے میں بات کیے, وہاں 6,000 امریکی فوجی بھی تعینات ہیں مختلف ممالک میں افریقہ میں. تو یہ سارے خدشات جو ہیں ظاہر کیے جا رہے ہیں.
اچھا سلیم, سٹیو بینن کو ایک کتاب کو لے کے کافی چرچا رہا, ان کا بھی سابق اتحادی ہیں صدر ٹرمپ کے, ان کی طرف سے یا باقی جو سابق اتحادی ہیں ان کی طرف سے کوئی اسی پہ صدر ٹرمپ نے جو مبینہ طور پر کہا ہے اس پر کوئی سامنے آیا ہے ان کا موقف؟
نہیں, ابھی ان کا تو نہیں آیا, سٹیو بینن یا جو مائیکل وولف ہیں جنہوں نے کتاب لکھی فائر اینڈ فیوری. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ الگ الگ ٹی وی چینلز پر آ کے, اور بہت سے لوگ جو ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں, ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں, جو کہ ان سے ٹچ میں رہ چکے ہیں وائٹ ہاؤس میں, تو وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کسی بھی طرح سے اس کا ڈیفنس نہیں کیا جا سکتا, مطلب اس کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا جس طرح کی زبان. لیکن آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو بیس ہے وہ اس کے لیے وائٹ ہاؤس کچھ رپورٹس ہیں کہ خاصا خوش ہے کہ اس طرح کی جو خبریں نکل رہی ہیں, تو ان کا جو ووٹر بیس ہے, جو ان کا سپورٹ کرتے ہیں, جو ان کے خاصے سپورٹرز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے, تو وہ اس سے خوش ہوں گے, چونکہ وہ بھلے اس طرح کی زبان نہ استعمال کرتے ہوں لیکن وہ تارکین وطن کے لیے اس طرح کی پالیسیز جو ٹرمپ صاحب اپنا رہے ہیں, سخت رویہ اپنا رہے ہیں, اس سے خاصے خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ایسے لوگوں کو ملک سے نکال لیں یا ان کو نہ آنے دیں, یہ امریکن جو ہیں زیادہ تر اس پہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ان کا بیس ہے.
نیو یارک سے سلیم رضوی, بہت بہت شکریہ. سامعین, رخ کرتے ہیں امریکہ سے انڈیا کا. انڈیا کے خلائی تحقیقاتی ادارے نے پولر سیٹلائٹ لانچنگ ویکل C-40 کے ذریعے خلا سے زمین کی تصاویر لینے والے سیٹلائٹ سمیت 31 نئے مصنوعی سیارے خلا میں بھیجے ہیں. جمعے کو روانہ کیے جانے والے ان مصنوعی سیاروں میں انڈیا سمیت 6 مختلف ممالک کے سیٹلائٹس بھی شامل ہیں. مزید تفصیل کے ساتھ سمرا فاطمہ.
گزشتہ سال اگست میں پولر سیٹلائٹ لانچنگ ویکل C-39 کی ناکامی کے بعد یہ بڑی کامیابی ہے. اس راکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ سیٹلائٹ سے نکلنے کے بعد 2 گھنٹے تک خلا میں رہتا ہے, اور اس دوران راکٹ کی اونچائی کم کر کے مزید سیٹلائٹ خلا میں بھیجے جا سکتے ہیں. یہ ایک بہت منفرد نوعیت کا مشن ہے. انڈیا نے جمعے کو خلا میں ایک نیا سیٹلائٹ کوارٹرسیٹ 2 بھی بھیجا ہے. یہ ایک سیمانٹک امیجنگ سیٹلائٹ ہے جو زمین کی تصاویر کھینچے گا. انڈین ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ یہ انڈیا کا 7واں ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ہے جس کی میعاد 5 سال ہے. اس سیٹلائٹ کی مدد سے انڈیا کی مشرقی اور مغربی سرحدوں پر موجود دشمنوں پر نظر رکھی جائے گی. اس سیٹلائٹ کو خلا میں آنکھ کا نام دیا گیا ہے. دوسری جانب پاکستان کا کہنا ہے کہ زمین کی نگرانی کرنے والی سیٹلائٹ سمیت تمام خلائی ٹیکنالوجیز کو عسکری اور شہری مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دوہرے استعمال کے سیٹلائٹ سے عسکری عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے. اس نوعیت کا ایک اور سیٹلائٹ پہلے ہی خلا میں موجود ہے اور اس سے حاصل ہونے والی تصاویر سے لائن آف کنٹرول پر سرجیکل سٹرائکس کے بارے میں جاننے میں مدد ملے گی. اس کا کیمرہ کافی بڑا ہے. پولر سیٹلائٹ لانچنگ وہیکل انڈیا کا مائکرو اور نینو سیٹلائٹ مشن ہے. اس میں دوسرے ممالک کے سیٹلائٹ بھی شامل ہیں جن میں امریکہ، برطانیہ، فنلینڈ اور جنوبی کوریا کے سیٹلائٹ شامل ہیں. دوسرے ممالک کے سیٹلائٹ سے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن یعنی اسرو کو منافع بھی ہوگا. خلائی ادارے اسرو نے راکٹ کی تیاری میں مقامی سطح پر تیار کردہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور اس راکٹ کو خلا میں بھیجنے کی دہائیوں سے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. انڈیا پر اکثر خلائی منصوبوں پر بھاری رقم خرچ کرنے پر تنقید کی جاتی رہی ہے کیونکہ اس کی ایک تہائی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے. انڈیا کا موقف ہے اس کے حالیہ خلائی مشن پر بین الاقوامی میعاد کے مطابق زیادہ خرچ نہیں آتا ہے، جبکہ اس راکٹ کی متوقع عمر 10 برس ہے، جبکہ آئندہ ہر برس اس کی آپریشنل لاگت مزید کم ہو جائے گی اور اس وجہ سے انڈیا کی خلائی صنعت کا دعویٰ ہے کہ وہ بہت کم خرچ ہے. انڈیا تسلسل سے سائنسی تحقیق کے بجٹ میں اضافہ کر رہا ہے جس میں خاص کر خلائی تحقیق شامل ہے. حقیقت میں کسی حد تک یہ اس تنقید کا جواب ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ضرورت کے مطابق سائنس کے شعبے میں سرمایہ کاری نہیں کی جا رہی ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی ثمرہ فاطمہ سے. فیس بک اپنی نیوز فیڈ میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے کاروبار، برانڈز اور میڈیا سے متعلق خبروں اور پوسٹ کو نسبتاً کم اہمیت دینے کا منصوبہ بنا رہا ہے. فیس بک کے بانی کا کہنا ہے کہ وہ ان چیزوں کی نسبت خاندانوں اور دوستوں کے درمیان گفتگو کا سبب بننے والے مواد پر زیادہ زور دیں گے. اس خبر کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آج کا ریڈیو سیربین اور ٹی وی سیربین بھی آپ ہماری ویب سائٹ پر سن اور دیکھ سکتے ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کھیلوں کا ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے.
سرفراز نے اپنے بیٹنگ ٹیلنٹ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے.
اصلاح جو ہے وہ اپنا وقت پورا کر چکے ہیں جب اصلاح جوبن پہ تھے.
کوئی بھی میرا رشتے دار ہاکی نہیں کھیلنا ہے جس کے لیے میرا کوئی انٹرسٹ ہو یا میرا کوئی کلب نہیں ہے.
ٹیسٹ میچز میں ایک امپورٹنس ہوتا تھا وہ اب کم ہو گیا ڈیفنسو بیٹنگ کا.
سرفراز احمد کے لیے سیریز بچانے کا آخری موقع، ہاکی کی خدمت یا فیڈریشن میں آ کر ہی ہو سکتی ہے. اور کیا بھارت کو صرف ہوم گراؤنڈ پر جیتنا آتا ہے؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے 2 ون ڈے میچز ہارنے کے بعد کل ڈنیڈن میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے سیریز بچانے کا آخری موقع ہے. میں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رمیز راجا کو زحمت دی اور ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنی کنڈیشنز میں ہمیشہ سے مشکل حریف سمجھی جاتی ہے، تو کیا اس مرتبہ بھی یہی ہوا ہے؟
نیوزی لینڈ نے ہمیشہ نیوزی لینڈ میں اپوزیشنز کو ٹف ٹائم دیا ہے اور پاکستان کو جلدی سے سنبھلنا ہے اور سیکھنا ہے. اور کئی دفعہ اپوزیشن کے کھیل سے آپ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں. فیلڈنگ بہت ہی اچھی کر رہے ہیں نیوزی لینڈ اور بہت رنز بچاتے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان بیٹنگ جو ہے انڈر پریشر آئی ہوئی ہے، ان کے فاسٹ بولرز جو ہیں وہ اوور میں 1 یا 2 باؤنسز کرتے ہیں، اس کے بعد وہ لینتھ بولنگ کرتے ہیں. اسپنرز جو آتے ہیں وہ گیند اسپن نہیں کرتے مگر ٹائٹ فیلڈنگ سے ڈاٹ بالز کرتے ہیں، جس سے کہ پاکستان کی بیٹنگ کا ردم جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہوا ہے. سو ہوتا کیا ہے کہ پھر آپ نکل کے بے تکی سی شاٹس کھیل دیتے ہیں، پارٹنرشپس لگتی نہیں ہیں اور ساری جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ اسی سٹریس کا شکار ہو گئی انفارچونیٹلی. تو نیوزی لینڈ گھر میں ان کو ہرانا بڑا مشکل کام ہے.
رمیز راجا سے میں نے پوچھا کہ بیٹنگ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بالنگ میں بھی کوئی غیر معمولی کارکردگی نظر نہیں آئی ہے، اس کی وجہ؟
حسن علی جو ہے ان پہ بہت پریشر پڑ گیا ہے. کیا ان سے نیا بال کروانا چاہیے کیونکہ وہ وکٹس لینے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ رومان رئیس کو مڈل اوورز میں یوز کیا جائے؟ یہ آپشنز جو ہیں یہ سرفراز کو سمجھنے ہیں، دیکھنے ہیں. شعیب ملک بولنگ نہیں کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ایک مائنس پوائنٹ ہے. اور اگر ان سے رنز بھی نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان کو 20 اوور کے لیے صرف سلاٹ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ مڈل آرڈر میں پھر آپ حارث سہیل کو لے کے آئیں جو کہ آپ کو تھوڑے سے بولنگ آپشن دے دیں گے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یاسر شاہ کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر وہ T20 میں بولنگ کر رہے ہیں اور اچھی خاصی ریپوٹیشن ہے
رمیز راجا سے میرا آخری سوال کپتان سرفراز احمد کی اپنی کارکردگی سے متعلق تھا کہ ان پر اب کتنا دباؤ ہے؟
سرفراز نے اپنے بیٹنگ ٹیلنٹ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے پچھلے کچھ مہینوں میں، اس لیے کہ ان میں ہنر ہے، ان میں سکل ہے، وہ پریشر میں بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہیں، مگر خام خاص سے اپنے آپ کو انہوں نے چانس نہیں دیا، اس سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ آف کلر سے ہو گئے ایک دم سے، اور پھر جب جہاں پہ وہ کھیلتے ہیں پھر تین وکٹس گری ہوں، چار وکٹس گری ہوں، نمبر چھ پہ جب آتے ہیں تو اس کا پھر پریشر پڑ جاتا ہے کہ اب مجھے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے، ری بلڈ کرنا ہے یہ اننگز۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پراپر بیٹسمین ہے، اپنے آپ کو پورا موقع دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بابر اعظم کو سکور کرنا ہے، ان کو بھی باؤنسر سے پرابلم ہے کیونکہ وہ بھی دونوں ٹانگیں ان کی جڑ جاتی ہیں کرکٹنگ ٹرمز میں جب گیند پیچھے گرتا ہے، اور اس کے اوپر اگر انہوں نے کام نہیں کیا تو وہ پھر ہمیشہ باؤنسی ٹریکس پہ، اچھے پیس اٹیک پہ، اور جس نمبر پہ وہ بیٹنگ کرتے ہیں نمبر تین پہ، ان کو مشکلات رہیں گی۔
پاکستان ہاکی فیڈریشن نے گزشتہ دنوں حسن سردار کو پاکستانی ہاکی ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ اصلاح الدین کو چیف سلیکٹر بنایا ہے۔ پی ایچ ایف کے اس فیصلے پر متعدد سابق اولمپئنز نے سخت تنقید کی اور اسے محض چہروں کی تبدیلی قرار دیا۔ سابق اولمپئن سمیع اللہ کو آپ گزشتہ پروگرام میں سن چکے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ کچھ اولمپئنز عہدے لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ کپتان منظور جونیئر کی رائے بھی مختلف نہیں ہے، انہیں بھی حسن سردار کو ہیڈ کوچ اور اصلاح الدین کو چیف سلیکٹر بنائے جانے پر سخت اعتراض ہے۔
حسن نے آج تک کبھی کسی ٹیم کو، میرا نہیں کسی اسکول کی ٹیم کو بھی کبھی گائیڈ کیا ہو۔ یہ ایک جو فیصلہ ہے نا، یہ دانش مندانہ نہیں ہے۔ حسن سردار کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں کہ تاکہ جی کہ یہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جی ٹیلی ویژن پہ یا اخبار میں بولے گا تو ہاکی فیڈریشن کی بدنامی ہوگی۔ جس بندے کے پاس اتنا بڑا آپشن تھا کہ وہ پورے پاکستان میں ہنٹنگ کر کے ٹیم بناتا اور اس کی ٹیم جو ہے وہ چار ملکی ٹورنامنٹ میں سب سے آخر میں آئی ہے، تو جب اس کو 16 کھلاڑی دیں گے تو 16 کھلاڑی میں کون سی وہ سلیکشن کرے گا جس کو ٹیم اچھی کھلائے گا؟ اصلاح جو ہے وہ اپنا وقت پورا کر چکے ہیں۔ جب اصلاح جوبن پہ تھے اس وقت، اور جب اس کے پاس ٹیم کے کھلاڑی بڑے اچھے تھے، ان میں کوئی بڑے بڑے نام بھی تھے، اس وقت وہ ٹیم کے لیے کوئی رزلٹ نہیں پیش کر سکے۔ تو اب اس کو اصلاح الدین کو، یہ میری سمجھ سے بالا تار ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے۔ اصلاح صاحب باہر بیٹھ کے ٹیم کے اوپر تنقید در تنقید۔ جب عہدے دیے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی کہ ہاکی فیڈریشن تو بہت اچھی ہے۔
میں نے سمیع اللہ اور منظور جونیئر کے ان اعتراضات کے بعد مناسب جانا کہ اصلاح الدین سے بھی ان کا موقف سنا جائے۔ بی بی سی کے کراچی اسٹوڈیو میں مدعو، اصلاح الدین سے میرا پہلا سوال تھا کہ آپ کچھ عرصہ پہلے تک موجودہ فیڈریشن پر تنقید کرتے رہے تھے لیکن اب فیڈریشن کا حصہ بن گئے ہیں، اس کی وجہ؟
ہم بھی مطلب جب فیڈریشن کے ساتھ نہیں ہوتے تھے تو ہم نے کبھی ان کو تنقید نہیں کی، ہمیشہ ان کو مشورے دیے ہیں۔ بات ساری اس وقت یہ ہوتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی ٹیم کرائسس میں ہے۔ اس وقت کرائسس میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کو بڑے ناموں کی، بڑے کھلاڑیوں کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر آپ کس کو لے کر آئیں گے؟ اچھا مجھے نام بتا دیں کہ جی ان کو لے آتے تو کام بن جاتا۔ ہر آدمی اگر اپنی اسکن بچائے گا کہ یار ٹیم میں کچھ بھی نہیں ہے، یار ٹیم میں جان نہیں ہے، یار ٹیم تو 17 نمبر کی ہے، یار ٹیم تو 13 نمبر کی ہے، ارے بھائی آپ سب مل کے آؤ، بیٹھو، ملک اور قوم کے لیے کام کرو، آؤ تو صحیح، آگے تو بڑھو۔
میں نے اصلاح الدین سے پوچھا کہ سمیع اللہ اور منظور جونیئر کا یہ کہنا کس حد تک درست ہے کہ آپ ہر دور میں کسی نہ کسی عہدے کے لیے تیار رہتے ہیں؟
منظور جونیئر بڑا اچھا کھلاڑی رہا ہے اور میں اس کا مینیجر بھی رہا ہوں، میں اس کا کوچ بھی رہا ہوں، میں اس کا کپتان بھی رہا ہوں۔ اس نے 40 سال میں تو کبھی اس نے اس طرح کی کوئی بات ایسی کی نہیں ہے، تو جو ان کو اسکرپٹ دیا گیا ہے وہ انہوں نے اس کو نہیں کیا۔ کوئی بھی میرا رشتے دار ہاکی نہیں کھیل رہا ہے جس کے لیے میرا کوئی انٹرسٹ ہو یا میرا کوئی کلب نہیں ہے، تو بھائی میں اگر آ رہا ہوں یا مجھے وہ بلا رہے ہیں تو وہ ان کو وہ یہ سوچ کے بلا رہے ہیں نا مجھے کانٹیکٹ کہ بھائی یہ بندہ ایک ایسا ہے جو ان حالات میں کر سکتا ہے۔
اصلاح الدین سے میرا آخری سوال تھا کہ پاکستانی ہاکی کی موجودہ مایوس کن صورتحال میں ٹیم کا سلیکشن آپ کے لیے کتنا مشکل ثابت ہوگا؟
جو ہمارے پاس جتنے بھی کھلاڑی ہیں جو فیڈریشن کے پاس وہ دیے گئے ہوں گے، ان سب کو بلا کے ہم نے ٹرائلز کرنے، اس میں چاہے نئے ہوں یا اس میں پرانے ہوں، اور ٹرائلز کرنے کے بعد جو بیسٹ اویلیبل لڑکے اس وقت ہوں گے ان میں سے سلیکٹ کر کے اور ان کو ٹیم مینجمنٹ کو دے دے رہا ہے۔ پھر تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ٹیم مینجمنٹ کی ہوگی، وہ کس طرح سے اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں، کس طرح سے ان کو تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد کس طرح سے ان کو کھلاتے ہیں۔
بھارتی کرکٹ ٹیم گزشتہ 2 برسوں کے دوران ہوم گراؤنڈ پر اپنی حریف ٹیموں کو آسانی سے ہراتی رہی ہے، لیکن گھر سے باہر جنوبی افریقہ کی تیز وکٹ پر اس کے ورلڈ کلاس بیٹسمین میزبان فاسٹ بالنگ کے سامنے ایکسپوز ہو گئے۔ دلی سے آدیش کمار گپتا کی رپورٹ۔
گھر کے شیر باہر ڈھیر، ایسے جملے نہ تو سننے میں اچھے لگتے ہیں اور نہ ہی سنانے میں، خاص کر اس ٹیم کے لیے جو سال 2017 میں ٹیسٹ، ون ڈے اور 2020 میں چھائی رہی، اور یہ ٹیم کوئی اور نہیں بھارتی کرکٹ ٹیم تھی جسے لے کر بڑے بڑے سابق دھرندھر کرکٹ کھلاڑی بھی دعوے کر رہے تھے کہ یہ ٹیم ابھی تک کی بھارت کی سب سے شاندار، اول اور بہتر ٹیم ہے۔ لیکن جنوبی افریقہ میں جس انداز میں وراٹ کوہلی کی ٹیم نے گھٹنے ٹیکے، اس سے ان کے دعووں کی ہوا پوری طرح نکل گئی۔
The kind of bowling attack we have now and the kind of balance we have in the side, we definitely believe that we can win here. We're not thinking about whether we're playing in South Africa or any other country.
بھارت کے سامنے جیت کے لیے 208 رنوں کا ہدف تھا، لیکن اس کی پوری ٹیم محض 135 رنوں پر سمٹ گئی، وہ بھی 42 اوور اور 4 گیندوں میں۔ جنوبی افریقہ کے ورنون فلینڈر اپنی رفتار والی گیندوں کے دم پر وکٹ کے سوداگر ثابت ہوئے، انہوں نے 42 رنز دے کر 6 وکٹ جھٹکے۔ ان کا بخوبی ساتھ دیتے ہوئے بورن مورکل اور کیگیسو رباڈا نے بھی 2-2 وکٹ اپنی جھولی میں ڈالے۔ فلینڈر، مورکل اور رباڈا کی تکڑی نے ایسے وقت کپتان فیف ڈو پلیسی کو راحت کی سانس دلائی جب ڈیل اسٹین چوٹل ہو کر میچ اور پوری ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو گئے۔ اب سوال یہ کہ جب جیت کے لیے پورے 1.5 دن کا وقت تھا تو تمام بھارتی بلے باز کیوں وکٹ پر ٹکنے، جمنے اور رن بنانے کی ہمت نہیں دکھا سکے؟ کرکٹ ایکسپرٹ ایاز میمن کہتے ہیں،
ایک تو یہ ہے کہ پچ میں کچھ جان تھی، سیم موومنٹ بھی مل رہا تھا، ٹیسٹ میچز میں ایک امپورٹنس ہوتا تھا وہ اب کم ہو گیا ڈیفینسو بیٹنگ کا، تو سٹروک زیادہ کھیلے جاتے ہیں، رسک زیادہ لیے جاتے ہیں اور وکٹس جو ہے زیادہ جلدی گر جاتی ہے اگر بولرز کو مدد ملتی ہے۔
اب یہ تو بات سچ ہے کہ بھارتی گیند بازوں نے بھی جنوبی افریقہ کے بلے بازوں کو دوسری اننگ میں 130 رنوں پر ڈھیر کر اپنی قابلیت کا بخوبی احساس کرایا، ورنہ تو ڈین ایلگر، ہاشم معاملہ، فیف ڈو پلیسی، اے بی ڈی ویلیئرز اور کوئنٹن ڈی کاک کسی بھی گیند باز کی دھجیاں اڑانے میں کسی سے کم نہیں ہے۔ پہلا ٹیسٹ میچ گنوانے کے بعد اب دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کل سے کھیلا جائے گا، کیا اب بھارت پلٹوار کر واپسی کر سکے گا؟
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ، لاہور سے سلطان محمود۔
ورلڈ کپ انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ کل سے نیوزی لینڈ میں شروع ہو رہا ہے، پاکستان بھی ٹورنامنٹ میں شرکت کر رہا ہے اور وہ اپنا پہلا میچ افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ 3 قومی ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ سیریز پیر کے روز سے ڈھاکہ میں کھیلی جائے گی۔ سیریز میں زمبابوے، سری لنکا اور میزبان بنگلہ دیش کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ انڈین پریمیئر بیڈمنٹن لیگ پیر کے روز سے انڈیا کے شہر گوہاٹی میں شروع ہو رہی ہے۔ لیگ میں 8 موجودہ ورلڈ چیمپئن شپ میڈلسٹ، 9 اولمپک میڈلسٹ اور ٹاپ 10 عالمی کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔
اور اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
سامعین، نظر ڈالتے ہیں ایک بار پھر ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، جہاں اس وقت یہ خبر خاصی پڑی جا رہی ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف نے پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو بتایا ہے کہ امریکہ پاکستان میں کسی قسم کا کی یک طرفہ کارروائی کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ یہ بات پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل نے ایک پریس ریلیز میں کہی ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کے بعد سے دونوں ممالک کے حالات کشیدہ ہونے کے بعد گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بری فوج کے سربراہ کو کمانڈر امریکی سینٹرل کمانڈ جنرل جوزف نے ان سے فون پہ بات کی ہے، تاہم بیان میں امریکی سینیٹر کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ جنرل جوزف نے جنرل باجوہ کو کولیشن سپورٹ فنڈ کے حوالے سے کیے گئے فیصلے کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے جنرل باجوہ کو بتایا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے اور وہ امید کرتے ہیں کہ دونوں ممالک میں کشیدگی عارضی ہے۔ اسی کے ساتھ سربین اختتام کو پہنچا، خدا حافظ۔
انڈیا میں پہلی بار سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین ججوں نے ایک پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر عدالتی اصولوں کے خلاف اپنی پسند کے مطابق مختلف بینچوں کو کیسز تفویض کرنے کا الزام لگایا ہے۔ پاکستان کے شہر قصور کے 7 سالہ زینب کے قتل کے کیس میں والدین کے اعتراض پر تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ کو تبدیل کر کے RPO ملتان محمد ادریس کو ٹیم کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار بڑھانے سے متعلق بل کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ ادھر ایران نے تنبیہ کی ہے کہ اگر امریکہ عالمی ایٹمی معاہدے سے دستبردار ہوا تو ایرانی حکومت اس کا سخت جواب دے گی، جبکہ اقوام متحدہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر افریقی ممالک کے بارے میں لسانی تعصب سے بھرپور باتیں کرنے پر شدید تنقید کی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔